آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، محنت کرنے کی جگہ بنایا، تو محنت سے تو انسان دنیا میں خالی نہیں رہ سکتا. چھوٹا بڑا، مرد عورت، کچھ کرے گا. بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی جو بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ہر کام سے کچھ بنتا رہتا ہے، اور کچھ بار مارس باپ کی شکلیں بنتی ہیں. باہر کی شکلیں آدمی کے ساتھ نہیں رہتی. کبھی دنیا میں حادثہ کوئی بنا ہے، ایک جگہ چھوڑ کر مجبور ہوا دوسری جگہ جائے، تو باہر کی سارے شکلیں دوسری جگہ میں نہیں جائیں. یہ حادثہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور ایک حادثہ جو ہم سب پر آئے گا کہ زمین کے اوپر سے قبر میں جانا. جب قبر میں جائے گا تو باہر کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. کفن وہ میت نہیں لے جاتا، زندہ اسے پہناتے ہیں کہ ننگا نہ لے جائیں، باقی میت کا کفن سے کوئی تعلق. اندر میں جو کچھ ہے وہ سارا قبر میں جائے گا. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں وہ کیا لے کر آیا ہے، اور دنیا کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ گھر والوں کے لیے کیا بنا کر گیا. تو بھائی، بہرحال ہر انسان کا اپنا سامان وہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے. اور پھر حدیث شریف میں وہ خبر ہے، فرشتے پوچھ سوال کے لیے بھی آتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے کہ ابھی اس کی قبر پر مٹی برابر کرنے والے مٹی برابر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے حساب والے آ جاتے. اسے کہتے ہیں سیدھا ہو جا. اور پہلا سوال قبر کا یہ ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اور بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو آدمی جو دل میں بات ہوتی ہے کبھی اس کو بھی کہتا ہے، تو بعض دفعہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور بول دیتا ہے، لیکن قبر میں یہ نہیں ہوگا. جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا، جو دل میں نہیں ہوگا وہ زبان پر نہیں آئے گا. اب رب کی پہچان اگر دل میں بھری ہے کہ میرے پالنے والے کون ہیں، رب کے معنی دونوں آتے ہیں. ہاں میں نے پالنے والا، دوسرا میں نے مالک. تو جس نے دنیا میں اپنے پالنے والے کو سمجھا، دل میں بھرا کہ مجھے کون پالتا ہے، مجھے کس نے بنایا، میرا مالک کون ہے، بھائی جس کے دل میں یہ بھرا ہوا ہوگا تو فرشتہ جب پوچھے گا تیرا رب کون, تو وہ کہے گا ربی اللہ, میرے پالنے والے اللہ ہیں, میرے مالک اللہ ہیں. اور دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے, تیری زندگی کے طریقے کیا تھے. تو جس نے دنیا میں رب کو دل میں اس کی معرفت بھری, پہچانا میرے پالنے والے اللہ ہیں, میرے مالک اللہ ہیں, تو وہ تو ہر وقت مالک کو, مالک کا حکم کیا ہے, اس کی راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ ہر وقت اس پر چلے گا. تو جو ساری زندگی اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر گزار کر گیا, تو جب فرشتہ پوچھے گا تیرا دین کیا ہے, زندگی کے طریقے کیا ہیں, تو وہ کہے گا دین علیہ السلام, میرا دین اسلام ہے, اللہ کے حکم حضور کی سنت طریقے, وہ میرا دین. پھر تیسرا سوال ہوگا یہ مرد کون ہے, تو علماء فرماتے ہیں حضور کی صورت سامنے ہوگی, تو اشارہ کرے گا یہ کون ہے. ایک تو کئی اس پر وہ سوچتے ہیں کہ حضور تو مدینے میں جہاں ہے وہاں ہے, ہر جگہ لوگ قبروں میں مرنے جا رہے ہیں, اب سب کے لیے کیسے سوال ہوگا. اس کو علماء فرماتے ہیں وہ تو اللہ قدرت سے پردے ہٹا لیتے ہیں, حضور جہاں ہوں گے وہیں ہوں گے, اور اس میت کے سامنے ہو جائے گا تو وہ اشارہ کرے گا یہ مرد کون ہے. اگر ایک وقت میں ہزار آدمی مرے ہیں تو جب فرشتہ پوچھے گا یہ مرد کون ہے, تو حضور جہاں حضور تو وہی ہوں گے, آگے پردے اللہ ہٹا دیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کہ یہ مرد کون ہے. تو جس نے دنیا میں حضور کی سنتوں کو پہچانا کہ حضور نے اللہ کے حکم کیا بتلائے, اس کے سنت طریقے کیا بتلائے, ہر موقع کی سنت پہچان کر اس پر عمل کیا ہے, تو پھر وہ قبر میں بھی حضور کو پہچانے گا. تو کہے گا یہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی تابعداری میں ساری زندگی گزار کر آیا. جس نے دنیا میں حضور کی سنت کو نہیں پہچانا تو وہاں بھی حضور کو نہیں پہچانے گا. تو جو تیسرا جواب بھی دے دے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام ہمیں بتائے, اس پر عمل کرنے کے سنت طریقے بتائے, جن کی تبداری میں سن کی گزار کرایا. تو بھائی جس کے یہ تینوں جواب صحیح ہوں گے تو فرشتہ پہلے نیچے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ سا ہوگا, مارے گا, زمین پھٹ جائے گی, تو دوزخ زمین کے نیچے ہے, دوزخ سامنے ہو جائے گی. تو فرشتہ کہے گا اگر یہ تینوں جواب تیار کر کے نہ لاتا تو پھر تیرا ٹھکانا دوزخ ہوتا, تو تم جواب بھی صحیح تیار کر کے لایا ہے, تو پھر اوپر اشارہ کرے گا تو اوپر دروازے کھل جائیں گے اور جنت ساتویں آسمان پر ہے, تو اسے نظر آ جائے گی. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانا یہ جنت ہے, قیامت میں تو جنت میں جائے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کی قبر میں آ جاتی ہیں. جو تیاری کر کے جائے گا ان جوابوں کی, تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اور جس نے اس کی تیاری نہیں کی تو جب فرشتہ اس سے پوچھے گا تیرا رب کون, تو وہ کہے گا ہائے ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں. پھر پوچھے گا تیرا دین کیا, تو وہ کہے گا ہائے مجھے کوئی خبر نہیں. تیسرا سوال کرے گا یہ مرد کون, تو کہے گا ہائے مجھے کوئی خبر نہیں. جب کوئی جواب بھی نہیں دے گا تو اس کے لیے فرشتہ پہلے اوپر اشارہ کرے گا, اوپر کے دروازے کھلیں گے, جنت سامنے ہوگی, تو اسے کہے گا اگر تو یہ سوال تیار کر کے لاتا تو تیرا ٹھکانا جنت تھا, لیکن تو اس کی تیاری کر کے نہیں لایا تو اب پھر نیچے مارے گا تو دوزخ سامنے ہو جائے گی. تو کہے گا اب تیرا ٹھکانا دوزخ ہوگا, قیامت کے دن تجھے اس دوزخ میں پہنچایا جائے گا. اور دوزخ کی عذاب جو اللہ چاہیں گے اس کی قبر میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو بھائی یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. بڑا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا, میرا مالک کون ہے, مجھے کون پال رہا. اللہ نے مصلحت کے لیے اسباب بنائے ہیں, لیکن کام اسبابوں سے نہیں ہوتے. جیسے بچہ کی پیدائش اللہ ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں, تو بچے کو ماں نہیں بناتی, اللہ بناتے ہیں. اور فرشتے کو جب چار مہینے, حدیث میں آتا ہے کہ چار مہینے میں اللہ قدرت سے جسم بنا دیتے ہیں, چالیس دن تک منی کا قطرہ خون بنا دیتے ہیں, پھر چالیس دن میں اس خون کا گوشت بنا دیتے ہیں, پھر چالیس میں اس کے سارے جسم کے اعضاء بنا دیتے ہیں. جب سارا جسم تیار ہو جاتا ہے تو روح کا جہان اللہ نے بنایا. روح کیا مطلب؟ آنے والے انسانوں کی روحیں پیدا ہو ہی رہی ہیں, ایک جگہ پر مقرر ہیں. تو اس جسم کی روح جو اللہ نے بنائی, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ روح لے جاؤ, اس کی ماں کے پیٹ میں اس بچے کے جسم میں ڈال دو. پھر چار مہینے کے بعد جسم بن جاتا ہے, روح آ جاتی ہے, پھر اس ماں کے پیٹ میں ہی اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں اور ماں کا خون اس کے اندر ڈالتے ہیں. اور جب دس بارہ جب اللہ اسے باہر نکالنا چاہتے ہیں, باہر آتا ہے تو پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ بنا دیتے ہیں. اب دودھ پیتا ہے, اب بچہ دودھ سے نہیں پڑ رہا, اللہ کے حکم سے پڑ رہا. دودھ سبب ہے. وہی آپ کوئی بچہ بیس دن کے بعد مر جاتا ہے, کوئی چار مہینے کے بعد مرتا ہے, وہ کیوں مر گیا؟ دودھ تو اس کا ہے, مرا کیوں؟ وہ تو اللہ نے جتنی زندگی اس کی بنائی اتنا ہی زندہ رہے گا. پھر دانت اللہ بنا دیتے ہیں, پھر خوراکیں اللہ نے بنا دی ہیں, ان کو کھاتا پیتا رہتا ہے. تو یہ اسباب ہیں. کھانے پینے سے نہیں پڑ رہا, اللہ کے حکم سے پڑ رہا. تو بھائی دل میں بھرنا کہ اسباب رب نہیں ہیں, اسباب اللہ نے مصلحت کے لیے بنائے. کئی مصلحتیں ہیں, اس لیے کہتے ہیں اسباب اللہ کی قدرت کا پردہ ہے. ہماری آنکھ اسباب کو دیکھتی ہے, ہمارے تجربے اسباب میں ہیں, اللہ کی قدرت ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے اسباب کا اثر دل پر نہ لے, رب کی قدرت کا اثر دل پر پڑے. اس لیے کہتے ہو ایمان بالغیب, غیب کا یقین دل میں بھرو تو کامیابی ملے گی. حق یقین دل میں بھرو تو حق کیا ہے؟ کہ ہر مخلوق کو اللہ بناتے ہیں اور پھر چھوٹے کو بڑا پالتے, اللہ پالتے ہیں, رب اللہ ہے. تو وہ رب راضی ہوں گے تو کامیابی ملے گی, رب ناراض ہوگا تو پھر سب ناکامی اور مصیبتیں آئیں گی. تو بھائی اس لیے بڑی ضرورت ہے, اس لیے اللہ کی قدرت کا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہونے کا یقین یہ حق ہے، یہ دل کا نور ہے، حق یقین دل کا نور بنتا ہے، اور اسباب کا یقین دل میں بھر لیا، بچے کو ماں پالتی ہے، پھر کھانے پینے سے پلتا ہے، خوراکیں اعلیٰ ہوں گی تو اعلیٰ درجے پر پلے گا، نہیں ہوں گی تو پھر یہ ہوگا، اسباب کا یقین ہے تو یہ دل کی سیاہی ہے، بلکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں یہ دل کی نجاست ہے، اس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاک دل پر اللہ ایمان کا نور نہیں دیتے، اس لیے پہلی ضرورت ہے کہ دل ہو، میں درج کیا کرتا ہوں، دل ایمان کا برتن ہے، اس میں ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز نہ آنے دے، اگر آ گئی ہے تو اسے نکالے، تو نکالنا ذریعہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کی نفی کرے، اللہ کا غیر، اسباب، مخلوق یہ کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، چھوٹی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، بچے کو ماں نہیں بناتی، اللہ قدرت سے بناتے ہیں، پھر ماں کے دودھ سے نہیں پلتا، اللہ کے حکم سے پل رہا، ماں کا دودھ سبب ہے، پرورش سبب سے نہیں، جس نے بنایا اس کے حکم سے ہے۔ تو بھائی رب سے ہونے کا یقین اور اپنا مالک اللہ کو سمجھنا، اس کو دل میں، مجھے اللہ نے بنایا، میرے مالک اللہ ہیں، اب میں نے اپنے آپ کو مالک کے حکم کے مطابق اور اس کے رضا والے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو پہلے دل میں بھرے کہ میرے مالک کون ہیں، مجھے کون پال رہے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، اور پھر اپنے سارے جسم کو اس مالک کی رضا پر استعمال کرنا، تو سب سے پہلے دل ہے، کیونکہ دل میں جیسے حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ نیکی والا بن جاتا ہے، بھائی یہاں سے کوئی نہ گزر کرے، ادھر سے کوئی آنے لگے تو اسے روکو، اور تو اس کا جانا ہی نہیں چاہیے، اور پھر آپ مجمع کے اندر گزرنا، سب کی توجہ کو خراب کرنا، ادھر والے ادھر کسی کو نہ آنے دیں، ادھر سے کوئی کسی کو نہ آنے دیں، جیسے پہلے کہا ہے جیسے کوئی اٹھنے لگے تو اس کے پاؤں پکڑو، اسے بٹھاؤ، یہ وقت جو ہے کہ دل میں ہمیں کیا بھرنا چاہیے، کامیابی، ناکامی کے اثرات ہیں تو ان کو نکالنا ہے، کامیابی کا سامان دل میں ڈالنا ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ ہو، تو دل نیکی والا وہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین بھر لے، غیر کی نفی ہو، اللہ اکبر۔ تو بھائی چونکہ قدرت نظر نہیں آتی، اللہ کی ذات بھی نظر نہیں آتی، اس کی قدرت بھی نظر نہیں آتی، ہمارے سامنے اسباب ہیں، تو اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، تو قدرت کا یقین دل کا نور ہے، اور اسباب سے ہونے کا اثر دل پر ہے، اگر یقین ہے کہ دنیا کا کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا، اسباب اعلیٰ ہوں گے، کام اعلیٰ درجے پر ہوں گے، تو یہ دل ناپاک ہے، اور بڑے حضرات فرماتے ہیں ناپاک دل پر اللہ ایمان کا نور نہیں دیتے، تو کئی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کامل ایمان نصیب فرما، تو بھائی پہلے ایمان کے برتن کو تو صاف کر، اس میں گندگی تو نہ ہو، نہ فکر، اسباب سے نہیں ہوتا، رب کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اسے بار بار کہ اسی کو بول، اسی کو سن، اسی کو سوچ. بلکہ یہ بھی کہنے کوئی دوسرا کہہ رہا ہو کہ فلانا بڑا پریشان تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کوئی سامان نہیں تھا، پھر ایک کام مل گیا، بڑے پیسے مل گئے، اب سارے عیش کے سامان بن گئے. تو دوسرے یہ بات کرے اگر کان میں پہنچی ہے تو تم اپنے دل میں کہو وہ مال اسباب سے اسباب نہیں بنے، اللہ کی قدرت سے بنے. کوئی دوسرا اس بات کر دے تو اسے کچھ نہ کہو، لیکن تم خود دل میں کہو وہ اسباب سے نہیں بنا، اللہ کی قدرت سے بنا. اور پھر چونکہ واقعات سے دل اثر رہتا ہے تو جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان کو بولنا. کتابوں میں کسی تو بہت لکھی ہوئی ہے لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں سچا واقعہ بولو گے اس سے نورانیت بڑھے گی، جھوٹا واقعہ ہوگا تو جھوٹے واقعہ کے بولنے سے نورانیت نہیں ملتی. تو سچے واقعات وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، ان واقعات کو بولو. تو بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، قرآن میں اکثر حصوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ فرعون تھا، اس ملک مصر کا بادشاہ تھا، تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو کئی بادشاہ ایسے پاگل ہوئے بادشاہی کے اسباب کے دھوکے میں آ کر رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ سب کا رب میں ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں، سب سے اوپر میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور خود رب ہونے کا دعویٰ کرنا اس بھی بڑا گناہ ہے. تو جب انسان بڑے گناہوں میں ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے. تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو ان کے واقعات قرآن میں بہت زیادہ ہیں، کچھ اور کتابوں میں بھی ہیں. ایک دو واقعہ یہ بھی ہے کہ فرعون نے کوئی چیز خواب میں، مسلمان جتنے تھے بنو اسرائیل کہلاتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، تو وہ فقیر مسکین تھے، اسبابوں پر قبضہ فرعون اس کی قوم کا، تو فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا. اسی خواب میں کوئی بنو اسرائیل کے بارے میں خطرہ محسوس، کوئی خواب میں خطرہ دیکھا، تو اس نے وہ اپنے وزیروں سے کہا کیسے خطرے کا خواب دیکھ رہا ہے. تو انہیں کہا ٹھیک ہے، ان سے خطرے کا ہوا ہے تو ان کی طاقت نہ بنے، تو اس لیے مسلمانوں کے گھروں میں کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑنا، بچوں کو قتل کریں گے، بچی ہوگی تو اسے چھوڑ دیں گے، تو ان کی طاقت نہیں بنے گی، کیونکہ مرد ہی مقابلہ کرتے ہیں، عورتیں تو مقابلہ کرتے نہیں. تو یہ طے کر دیا کہ مسلمان گھروں میں ہم کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، لڑکی ہوگی تو چھوڑیں گے، اور آدمی مقرر کر دیے. روزانہ دوسرے دن مسلمانوں کے گھروں میں چکر لگاتے، اور کوئی بچہ رونے کی آواز یا بولنے کی آواز آتی تو کہتے دکھاؤ، دیکھتے اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے، بچہ ہو فوراً گردن کاٹ دیتے. تو اب اللہ جو کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، تو قرآن میں ہی ذکر ہے، اس کا تو کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے بھی نہیں تھے، روتے بھی نہیں تھے، ماں چھپا کر رکھتی تھی. لیکن ماں کے دل میں خطرہ ہوا کہ کئی بچے قتل ہوئے، اسے خطرہ ہوا کہ فرعون کا آدمی ہر دن دوسرے دن آتا ہے، اس وقت یہ بولے گا یا روئے گا تو قتل ہو جائے گا. دل میں خوف لگا، تو اس کا ذکر قرآن میں، جب دل میں خوف لگا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دے، تو پھر ہم قدرت سے تیرے پاس پہنچا دیں گے. کیونکہ ہر روز کتنے بچے قتل ہوتے تھے، تو اسے خطرہ دل میں آ گیا کہ یہ وہ آدمی تو آتے ہیں، یہ چھپا کر رکھتی تھی، یہ بولتے بھی نہیں تھے، روتے نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے جب اس کا آدمی آئے یہ بولا یا رویا تو قتل ہوگا. تو یہ خطرہ بڑھ گیا کہ کتنے قتل ہو چکے، تو خطرہ ہوا تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو, قدرت سے تیرے پاس پہنچائیں. انہوں نے پھر عرض کیا تو وہ صندوق قدرت سے جو فرعون کے گھر سے ایک نہر اس دریا کی جاتی تھی اس نہر میں چلا. تو فرعون کے گھر میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ صندوق آ رہا, انہوں نے پکڑ لیا. جب کھولنے لگے تو جو بھی زور لگا کسی سے نہیں کھلا, فرعون کی بیوی نے پکڑ کے جب کھولا تو اندر کھل گیا. اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, وہ دیکھتی اس کے دل میں محبت بھر گئی, اس نے اٹھا کر سینے میں لگا لی. تو فرعون کے پاس بھی خبر پہنچ گئی کہ تیرے گھر کی نہر میں ایک صندوق آیا ہے, اس میں ایک بچہ نکلا. اس نے وزیروں سے کہا کہ بھائی ایک بچہ اس طرح صندوق میں ڈالا ہوا نہر کے آیا, کیا کرنا؟ تو سب نے کہا کھلی بات ہے, جس قوم کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں انہیں خوف کی وجہ سے صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیا کہ کہیں بچ جائے گا, ہے اسی قوم کا, اسے قتل کیا جائے. تو پھر انہوں نے حکم دے دیا اسے قتل کیا جائے. اب مقرر نہیں کیا کون جا کر قتل کرے, یہ فیصلہ گھر میں بھی پہنچ گیا کہ اس کے قتل کا فیصلہ پھر انہوں نے کر دی. تو فرعون کی بیوی کے دل میں محبت بھر گئی تھی, جب اس نے سنا تو فوراً فرعون کے سامنے آ گئی. اور فرعون کے سامنے آ کر جو بات کی اللہ نے قرآن میں اسے ذکر کیا, قالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی خوشی ہے, دیکھ کر میں خوش ہو رہی ہوں, تیری بھی خوشی ہے. فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, کتابوں میں آتا ہے, وہ کہنے کا تیری خوشی ہو میری کوئی خوشی نہیں, پاگل تھا. اس نے پھر کہا لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا, اسے مت قتل کرو, امید ہے یہ ہمیں فائدے دے گا, ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. جسے بیٹا بنائیں گے بیٹا تو فائدے دیتا ہے, اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. اب فرعون نے وزیروں سے کہا بھائی یہ کہہ دیا بیٹا کوئی نہیں ہے, بیٹا بنائیں گے. سب نے کہا ٹھیک. اب بزرگ فرماتے ہیں یہ دنیا کے بڑے بڑوں پر حکم چلاتے ہیں, عورتوں کے غلام ہوتے ہیں. اب ساری حکومت کا فیصلہ عورت کی بات پر بدل گئے. اب فرعون نے اعلان کر دیا اسے دودھ, جو عورت اسے دودھ پلائے گی اسے ہم تنخواہ دیں. اب فرعون کی قوم کی جن عورتوں کے سینوں میں دودھ تھا وہ آنے لگ گئے. اب جو پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے کی طرف کرے وہ منہ دوسری طرف کرے, روئیں کسی کا دودھ نہیں, بچہ خود نہیں دودھ پیتا, یا اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہی ہے کہ ان کی والدہ نے بڑی بہن سے کہا کہ تم دور سے دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. دور کا اس لیے کہا کہ قریب سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی نے صندوق ڈالا ہے, اس لیے دور دور سے دیکھتی رہو. تو وہ اس طرح دیکھتی رہی, اور جب فرعون نے اعلان کرایا کہ جو دودھ پلائے اسے تنخواہ دیں گے, تو فرعون کی قوم کی عورتیں فرعون کے گھر میں آنے لگی, تو یہ بھی اندر داخل ہو گئی. اب جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ کیسے زندہ رہے گا, کسی کا دودھ پیتے نہیں. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کہ میں ایک گھر بتاتی ہوں, اس گھر والوں کا دودھ یہ ضرور پیے گا. سب نے کہا جاؤ بلاؤ اس کو. اب وہ گھر آئی تو والدہ سے آ کر حال بتا دیا کہ بھائی جان کے زندہ رکھنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو جو دودھ پلائے اسے تنخواہ دی جائے گی, پھر وہ تنخواہ دے گا, تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے آپ سے. اب وہ آئی تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا, کیونکہ ماں تو ویسے بھی بچے کو محبت ہوتی ہے, چومتی ہے, اور جو بچہ مرنے کے خطروں میں سے ہو کر نکل کر ملا ہو تو اسے کتنا محبت کرے گی, اور محبت کرتی تو وہ سب سمجھتے اسی کا بیٹا, اس لیے کوئی محبت نہیں کی, بیروخی سے اٹھایا, سینے کے قریب کیا, وہ دودھ پینے لگ گئے. تو کتابوں میں ہے کہ وہ سب عورتیں تو بھرے ہوا تھا مکان, بھرا ہوا تھا, سب کہنے لگے یہ اور تو کسی کا پیتا ہی نہیں تھا, تیرا دودھ پینے لگ گئے. اس نے کہا میرا جسم بھی خوشبودار ہوتا ہے اور میرا دودھ بھی اتنا لذیذ ہے, کوئی بچہ لاؤ میرے دودھ پینے سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. تو بہرحال لمبا واقعہ ہے کہ فرعون کو بتایا گیا کہ تیری قوم کے عورتیں جتنی آئی ہیں اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا, اور مسلمان گھرانوں کی عورت آئی ہے اس کا دودھ پینے لگ گیا ہے. اس نے کہا وہی پلائے, اسی کو تنخواہ دیں. تو میں نے عرض کیا فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں, جن کو قتل کرنا چاہتا ہے اس کی پرورش کا انتظام اللہ نے اسی کے ہاتھ سے کرا. تو کتابوں میں آتا ہے کچھ دنوں تک تو وہ فرعون کے گھر میں ہی رہی, ان کو دودھ پلاتی رہی. پھر فرعون کی بیوی سے کہا کہ میرے گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتی, گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے گھر لے جاؤ, کبھی ہمیں بھی دکھایا کرو, لے آیا کرو, کبھی گھر میں رہو. تو بہرحال جن کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کی پرورش کا انتظام اللہ نے اسی کے ہاتھ سے کرا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, فرعون کی بیوی بھی بہت محبت کرتی تھی, وہ بچپن سے محبت دل میں آ گئی تھی. تو بڑا ہونے کے حال میں اس کا بھی ذکر آتا ہے, فرعون بھی جب گھر آئے تو کبھی چھوٹے ہونے کی حالت میں گھر میں ہوتا تو وہ بھی گود میں بٹھا لیتا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب چھوٹے تھے تو ایک دفعہ فرعون نے گود میں رکھا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا. جب تھپڑ مارا تو فرعون کہنے لگا یہی وہ ہے جو میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا, جس کا خطرہ آیا ہے. تو اس کی بیوی کے دل میں محبت تھی, اس نے کہا نہیں, وہ فرعون داڑھی رکھی ہوئی تھے تو بالوں میں موتی ڈالے ہوئے تھے, تو اس نے کہا یہ موتی پکڑنے کے لیے اس نے یوں کیا ہے. اس نے کہا اچھا پھر آزماتے ہیں. تو آزمائش کے لیے ایک برتن میں موتی رکھے, ایک برتن میں آگ کے انگارے جو چمک رہے ہوتے ہیں وہ ڈالے, اور دونوں برتن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائے. تو کتابوں میں تو آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تو تھا موتی لینے کا, لیکن فرشتے نے ہاتھ پکڑ کر آگ کے انگارے جو چمک رہے تھے موتی کے ادھر کیا, انہوں نے فوراً پکڑا. تو بچے کی عادت ہوتی ہے جو پکڑتا ہے منہ میں رکھتا ہے, فوراً پکڑ کر منہ میں رکھا تو زبان بھی جل گئی, اسی سے ان کی زبان میں اٹک ہو گئی تھی. تو بہرحال اس کے رکھنے سے فرعون سمجھ گیا کہ اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے. تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو فرعون کی بیوی بہت محبت کرتی تھی, کبھی فرعون کے گھر میں بھی چکر لگاتے, کبھی اپنی والدہ کے پاس رہتے. جوانی کے قریب تھے تو ایک فرعون کا نوکر کوئی سامان اٹھا کر لا رہا تھا, تو فرعون اس کی قوم سب کی عادت یہ تھی مسلمانوں کو نوکر غلام کا درجہ بنایا ہوا تھا, کوئی سامان لا رہا ہو آگے مسلمان نظر آتے اسے فوراً کہتے تھے اٹھاؤ اس سامان کو وہاں پہنچا. تو فرعون کا نوکر اس مسلمان سامنے آیا تو اسے کہا کہ یہ سامان اٹھاؤ فرعون کے گھر پہنچانا. تو وہ سامان کا وزن شاید زیادہ تھا تو وہ مسلمان کمزور تھا اتنا اٹھا نہیں سکتا تھا. وہ کہتا یہ بہت زیادہ ہے میں اٹھا نہیں سکتا. وہ کہ نہیں اٹھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چکر لگا رہے تھے, اس مسلمان نے کہا کہ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے, کہتا اٹھاؤ میں اٹھا نہیں سکتا میں کمزور ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ پیچھے سے تم خود لائے ہو, اب خود ہی اٹھا کر لے جاؤ. تو وہ غصے میں ہو کر کہنے لگا کہ میں تیرے سر پر رکھوں گا. جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ذرا جوش بھی تھا، جب یہ کہا کہ میں سرے پر رکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جب اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، اس کی جان نکل گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مسلمان تو بھاگ گیا اور کوئی دیکھنے والا تھا نہیں کہ کس نے مار دیا فرعون کا نوکر۔ اب فرعون تک خبر پہنچ گئی لیکن مارنے والا کون ہو کوئی خبر نہیں۔ سارا دن گزر گیا، دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا کہ اس کا نوکر میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، کیا نتیجہ فیصلہ ہوگا۔ تو دوسرے دن، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خوف سے پھر رہے تھے تو وہی مسلمان، اس کا ایک اور کافر سے جھگڑا ہو رہا اور کافر اس کو مار رہا۔ اس مسلمان نے پھر فریاد کی کہ یہ مجھے مار رہا، میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تم جھگڑے لو، جھگڑے کرتا ہے۔ ڈانٹا، اس ہاتھ اٹھایا کافر کی طرف جو مار رہا تھا، اسے پکڑے، ظلم نہ کرے۔ تو وہ ڈرا کہ مجھے ڈانٹا، اس نے ہاتھ میرے مارنے کے لیے اٹھایا، تو اس نے فوراً کہا کل اس کو قتل کیا، آج مجھے قتل کرتے ہو۔ جب یہ کہا تو وہ تو پتہ چل گیا کہ کل فرعون کے نوکر کا قاتل یہی ہے۔ اس نے جھگڑا چھوڑ کر سیدھا فرعون کے پاس چلا گیا، تو فرعون کو جا کر بتایا کہ تیرے نوکر کو اسی نے قتل کیا جس کو تم لوگوں نے پالا۔ جب یہ سنا تو فرعون نے فوراً کہا اسے تو قتل کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، قدرت سے فرعون کی مجلس میں ایک شخص وہ بھی تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، اس نے جب سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیا، وہ فوراً مجلس سے اٹھ کر آیا اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے ہاتھ سے فرعون کا نوکر کل قتل ہوا ہے، تو پہلے تو پتہ نہیں چلا، آج پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کو مارا اور قتل ہوا، تو فرعون نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے، جان بچانی ہے تو بھاگ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے بھاگ گئے، مدین شہر میں پہنچے۔ مصر کے ایک عرب آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ مصر سے مدین شہر کتنا دور بنتا ہے پیدل سفر کرنے کا۔ اس نے بتایا تھا تقریباً 20 دن کا سفر بنتا۔ تو بہرحال 20 دن کا سفر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں پہنچے۔ تو شہر کے باہر کنواں تھا، وہاں لوگ اپنے حیوانوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو دو لڑکیاں اپنی بکریاں لائی پانی پلانے کے لیے۔ وہ بکریاں آگے بڑھے پانی پینے کے لیے، تو وہ پھر ان کو پیچھے ہٹائیں، بار بار ہٹایا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا بات ہے، تم بار بار ان کو پانی کی طرف نہیں جانے دیتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے مردوں میں جانے سے، ہمارا گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، باپ بوڑھے ہیں، اب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جب چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ تو پیغمبر کے دل میں شفقت ہوتی ہے، جب سنا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان بکریوں کو لے کر پانی پر لے گئے، پانی نکال کر پلا کر واپس کر دی۔ تو اب وہ جب پہلے تو آدھا دن گزرنے کے بعد، یعنی کافی دیر کے بعد واپس جاتی تھی، تو اس دن تھوڑی دیر میں ہی واپس پہنچ گئی۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ آج بڑی جلدی واپس آ گئی ہو، کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے تھے، اس وقت ہم پھر پلاتی تھی، آج ایک مسافر تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی لے کر پلا دیا، ایسی جلدی آ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا اس مسافر کو بلا لا۔ تو ان دونوں میں سے ایک آئی، قرآن مجید میں ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شرم حیا کی حالت میں بات کی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو منہ پر پردہ کر کے بات کی کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، تمہارے والد صاحب آپ نے احسان کیا ہے، ہمارے والد صاحب آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آپ چلیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے. دیکھو کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آگے چلنے لگی تو پیغمبر تو اب راستہ دیکھنا ہے کدھر جائے گی, تو عورت پر نگاہ پڑتی ہے تو پیغمبر تو غیر عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, جو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلوں گا, جدھر راستہ مڑی ادھر پتھر پھینک دینا میں ادھر مڑ جاؤں گا. تو بھارا اس طرح گھر میں پہنچے تو کتابوں میں یہ اسکان رہا ہے, انہوں نے کھانا سامنے رکھا. تو چونکہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ نے ہماری بکری کو پانی پلایا اس لیے میرے والد صاحب اس کو کچھ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں بلایا ہے, تو پیغمبر تو نیکی کا بدلہ دنیا میں کسی سے نہیں لیتا, نیکی کا بدلہ اللہ ہی سے لیتے ہیں. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کھانا رکھا حضرت علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بکریوں کو جو پانی پلایا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے, اس کا بدلہ میں روٹی نہیں کھاتا. جب یہ کہا تو شعیب علیہ السلام وہ اس وقت کے پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بکری کے پانی پلانے کے بدلے میں روٹی نہیں دے رہے, ہم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, مسافر آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں, آپ سفر میں آئے ہیں اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم خدمت کر رہے ہیں, بکریوں کو پانی پلانے کی وجہ سے کھانا نہیں دے رہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا. تو ان کی ایک بیٹی نے ان سے کہا کہ یہ نوجوان اچھی طاقتور ہے, دیانتدار ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لیں خدمت کے لیے. قرآن میں اسی کا ذکر ہے, مفسرین نے یہ لکھا کہ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیسی خبر کی بڑا طاقتور ہے اور بڑا دیانتدار ہے. تو اس لڑکی نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنے والد صاحب کو بتایا کہ یہ طاقتور اتنا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے جو 10 آدمی کام کرتے تھے اس اکیلے نے وہ کام کیا. تو بکریوں کو پانی پلاتے وقت 10 آدمیوں کے برابر اس اکیلے نے کام کیا. اور دیانتدار اتنا ہے کہ میں آگے چل رہی تھی تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کیا, مجھے کہا تم پیچھے چلو راستہ جو ادھر مڑے ادھر پتھر پھینک دینا. تو یہ طاقتور بھی ہے, دیانتدار ہے, اسے پاس رکھنا چاہیے. تو بھرا حضرت شعیب علیہ السلام نے یار سن کر تو فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس 8 سال یا 10 سال رہو نو 10 سال رہو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں, 8-10 سال رہو پھر جانا چاہو تو جو تمہاری مرضی جہاں چلے جاؤ, اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, دونوں مدوں میں سے جو بھی مناسب ہوگی میں پوری کر لوں گا. تو بھرا انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اب وہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے, ارادہ کر لیا مصر آنے کا. تو کوتور پہاڑ کے قریب پہنچے, رات ہو گئی, تو اندھیرا ہو گیا, راستہ بھول گیا کدھر کو جانا ہے. تو پہاڑ کے اوپر روشنی نظر آئی, تو بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, اوپر روشنی نظر آئی ہے, وہاں سے جا کر راستہ بھی پوچھوں گا. کچھ سردی کی حالت تھی تو کچھ آگ لے آؤں گا گرمی حاصل کرنے کے لیے. تو جب پہاڑ کے اوپر گئے جہاں روشنی نظر آئی وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی, اللہ کی قدرت سے درخت سے نور نکل رہا تھا. اس کے قرآن میں ہی ذکر ہے, جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک کا کلام شروع ہو گیا کہ موسیٰ پاک جگہ پر آ گئے ہو, جوتا اتار لو, اطمینان سے کلام سنو, میں ہی اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. باقی انبیاء علیہ السلام پر تو اللہ کا کلام فرشتہ لاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ درجہ دیا کہ بلا واسطہ ان کا کلام اللہ کی طرف, وہ اللہ فرماتے وہ سنتے. ایک تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آواز سننے سے کیسے پہچان, کیونکہ اللہ کی ذات تو سامنے ہے نہیں, آواز آ رہی ہے, تو کیسے پہچانا ہے کہ یہ مخلوق کی آواز نہیں اللہ کی آواز ہے؟ اس کو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جدھر سے بولنے والا ہوتا ہے آواز ادھر سے آتی ہے, چار باقی جانوروں سے آواز نہیں ہوتی, جدھر سے بول رہا ادھر سے آتی ہے, دائیں بائیں پیچھے سے اوپر نیچے سے آواز نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی طرف بھی مقرر نہیں, کوئی جگہ بھی نہیں, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے کلام کی آواز ہر طرف سے پہنچ رہی تھی. اور دوسرا, مخلوق کی آواز کان سنتا ہے پھر دل دماغ اسے لیتا ہے, تو اللہ کا کلام براہ راست اگر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر لگتا تھا, اصل آدمی کا دل ہے, اس لیے اللہ کے کلام کے مشابہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا. تو بہرحال وہ تو سنتے ہی ہو, اللہ کی طرف سے توجہ پیغمبر کی بچپن سے ہی ہوتی ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جیسے اپنا کلام مجھے نصیب فرمایا, آپ کا کلام سن رہا ہوں تو اپنی ذات بھی مجھے دکھا دیں تاکہ میں آنکھ سے دیکھ بھی لوں. اس کا ذکر قرآن میں ہے, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب اپنی ذات مجھے دکھا دے, میں اپنی نگاہ سے دیکھوں. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دے سکتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بڑا جذبہ تھا کہ اللہ کے کلام سننے میں کتنا سکون اور کتنی رحمت ہوتی تھی, تو دیدار میں کیا درجہ ہوگا, تو اس کا مطالبہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس حال میں مجھے نہیں دیکھ سکتے, پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ خود اللہ کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتا. تو بہرحال میں بڑا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنا چاہتا اسے پلوایا, پھر قدرت دکھائی, جب کوتور پہاڑ پر آئے تو اللہ نے اپنا کلام فرمایا. اور ہر پیغمبر کو اللہ معجزہ دیتے ہیں, معجزے کا معنی ہے کہ اللہ پاک اس کو یعنی ایسی صفت اور ایسا عمل اسے دیتے ہیں کہ جس کا مقابلہ ساری مخلوق نہیں کر سکتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو معجزے دیے, نبوت کی دلیل, معجزہ پیغمبر ہونے کی دلیل ہوتا ہے, یہ اللہ کا پیغام لا رہا, یہ جو کام کر رہا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, ایک تو فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو ابھی موسیٰ نے عرض کیا کہ میری لاٹھی ہے, اس کا سہارا لیتا ہوں, بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں, اور بڑے اس کے فائدے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ لاٹھی کے 16-17 فائدے لاٹھی رکھنے کے ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے نفع ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینکو, جب پھینکا تو بڑا سانپ بن گیا, اور پیغمبر کا دل بہت طاقتور ہوتا ہے, مخلوق کا اثر نہیں رہتا, لیکن وہ اتنا بڑا سام بنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے, مڑ کر دیکھا بھی نہیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا سام بن جاتا تھا میل تک سر اوپر لے جاتا تھا. جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں, واپس آؤ. واپس آئے تو پھر فرمایا اس کو پکڑو. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار تو نہیں کیا, لیکن ہاتھ پر کپڑا رکھ کر پکڑنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کپڑا بھی خوف کی نشانی, کپڑا ہٹا رہو, ننگے ہاتھ سے پکڑو. کپڑا ہٹا دیا, جب اس کو ہاتھ لگایا تو لاٹھی بن گئی. اور دوسرا موضوع فرمایا اپنا ہاتھ بغل میں لگاؤ. جب بغل میں لگایا نکالا سورج کے مقابلے میں اس کی روشنی, اور فرمایا یہ ہماری قدرت کے دو نشان معجزے ہیں, لے کر جاؤ اور فرعون کو دعوت دو, وہ سرکش بنا ہے. لیکن یہ بھی فرمایا کہ بات نرمی سے کرنا تاکہ وہ غور سے سنے, نصیحت کو قبول کر لے. ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت میں سخت بات, سخت آواز اور غصے کی شکل بنانا یہ ٹھیک نہیں. نرمی کی بات ہو, شفقت کی شکل ہو. تو بہرحال اللہ نے یہ دو معجزے دیے اور فرمایا کہ جاؤ پھر ان کو دعوت دو. لمبے واقعات میں ذرا مختصر عرض کرتا ہوں. ایک تو مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال وہاں رہے, انہوں نے پورا ریوارڈ بکریوں کا دیا, بیٹی ساتھ دے دی, تو پھر ادھر نہیں گیا, اللہ کا حکم لے کر سیدھا فرعون کی طرف گئے. ساتھ اسی وقت دعا بھی مانگی کہ اللہ میری زبان میں اٹک ہے, وہ جو آگ کی وجہ سے جل گئی تھی زبان تو اٹک تھی, سننے والا ان کی بات فوراً سمجھ نہیں سکتا تھا کیا بولے, تو اس لیے کہا کہ اللہ میری زبان کی اٹک دور کر دو تاکہ میری بات کو سننے والا سمجھ سکے. اور ساتھ یہ کہا کہ میرے بھائی بڑا ہے, اس کی زبان بھی صاف ہے, اس کو بھی نبوت دے دو, ہم دونوں آپ کا پیغام فرعون تک بھی پہنچائیں گے اور باقی لوگوں تک. اسی بزرگ کہتے ہیں سب سے بڑی دعا موسیٰ علیہ السلام کی بھائی کو نبی بنانے کی, تو یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کو بھی نبوت دے دی. تو دونوں پھر فرعون کے پاس گئے. فقیرانہ لباس تھا, فرعون کے دروازے پر پہنچے, آگے نوکر کھڑے تھے, تو ان سے کہا کہ ہم فرعون کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. اس نے اندر جا کر فرعون سے کہا دو فقیر دروازے پر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم بادشاہ کو کچھ دینے آئے ہیں. تو کتابوں میں آتا ہے وہ ہنسا کہ ہیں فقیر اور مجھے کیا دیں گے, میرے تو خزانے ہیں. تو بہرحال جب سامنے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب نے ہمیں بھیجا پیغام دے کر, اگر اس پیغام کو مانوں گے تو جو نعمتیں ہیں تیرے پاس اس میں اور برکتیں ہوں گی, اور مرنا ہے مرنے کے بعد پھر نعمتوں کے بڑے خزانے جنت کے دیے جائیں گے. اور ساتھ تنبیہ کر دی اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ پاک کا پکڑ عذاب آئے گا, ہلاکت آئے گی. تو پھر انہوں نے کہا سب کا رب تو میں ہوں, تمہارا رب کون؟ اس لیے ذکر قرآن میں ہی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آسمان و زمینوں کا رب ہے اس نے بھیجا ہے. تو فرعون وزیروں سے کہنے لگا یہ کیا بول رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادوں کا رب ہے. یہ بھی اشارہ تھا کہ تو نے تو آج رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے, جب تو پیدا ہی نہیں تھا تیرے باپ کا رب کون تھا, تیرے دادا کا رب کون تھا؟ جو تمہارے باپ دادوں کا رب ہے اس نے بھیجا ہے. تو قرآن میں ذکر ہے فرعون کہنے کا یہ پاگل ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب نے بھیجا جو مشرق مغرب کا رب ہے, اور یعنی تمہارے ملک کے مشرق میں جتنا ملک ہے اس کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی ہے, اور اس ملک کا بھی رب وہی ہے اس نے بھیجا. تو فرعون نے کہا میرے علاوہ کسی کو رب مانو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف بات نہیں کر رہا, اس کی دلیل بھی لایا ہوں, معجزہ ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی, وہ کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون کے محل سے باہر پھینکی, کسی کو اتنا بڑا سام بنتا تھا مکان کے اندر نہیں سما سکتے, تو وہ تو میل تک پوچھا جاتا تھا. باہر پھینکا تو اب پہلے جتنا بڑا بنتا تھا اس سے بھی بڑا سام بنا, اور فرعون کے محل کو پکڑا, اور ہلایا جیسے زلزلہ آتا ہے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب زلزلہ بنا تو فرعون ڈرا کہ مکان گرے گا مرے گا, کانپتے کانپتے کھڑا ہو گیا اپنے جس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, کانپنے لگ گیا, کہنا پکڑو پکڑو, سوچتے ہیں خطرہ ہو گیا کہ مکان گرے گا مر جائیں گے. تو بہرحال ایک تو اس کتابوں میں تفصیل آتی ہے کہ دل میں اتنا خوف آ گیا کہ اسے جلاب شروع ہو گئے. بیت الخلا جاتا بھاگتا, فارغ ہو کر آتا ہے ایک دو منٹ, ایک دو منٹ بیٹھتا پھر بھاگتا. اور بزرگ کہتے دعوی رب ہونے کا بخانہ قابو میں نے. وزیروں سے کہا کہ بھائی کیا کریں, تو سب نے کہا یہ جادو ہے. اس زمانے میں جادو بڑا زوروں پر تھا. انہوں نے کہا یہ جادو لے کر آیا ہے, ہمارے ملک میں جادوگر بہت ہیں, مقابلہ کرائیں گے. انہوں نے کہا تم جادو لے کر آئے ہو, دن مقرر کرو, مقابلہ کریں گے, ہم جادوگر بلائیں گے, تم بھی آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ عید کا دن جو تمہارا ہوتا ہے اس دن مقابلہ ہو جائے گا. تو بیچ میں کچھ عرصہ تھا, اس نے سارے ملک میں آدمی بھیج دیے, بڑے جادوگر آئے مقابلہ کرنا ہے یا جادو لے کر آیا ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کئی ہزار یا لاکھ کی تعداد جادو آ گئے. اور ہر ایک, یہ بھی قرآن میں ایک ایک رسی اور لاٹھی لے کر آیا جو مجمع کو سانپ نظر آئیں گے. جب بہرحال اس دن پہنچے, مقابلے کی شکل ہوئی, تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا آپ پہلے اپنا جادو ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو. انہوں نے رسی لاٹھی ڈالی. اگر 80,000 تھے تو پھر 1,60,000 وہ سانپ بن گئے میدان میں. دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ بھی سانپ نظر آ رہے, میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے, تو یہ تو جادو سے نظر آ رہے اور وہ میرا جادو نہیں, وہ تو اللہ کی قدرت. اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوف نہ کرو, تم ڈالو, میری قدرت اور مدد سے غالب تم ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو وہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ میدان جہاں مقابلہ تھا سمندر کے کنارے پر میدان تھا, اب پہلے سے بھی بڑا سانپ بنا ہے, پچھلا حصہ تو سمندر پر ہو گیا اگلا میدان میں. اور منہ کھولا اور وہ جو 1,60,000 سانپ نظر آ رہے تھے سب کو کھا گئے, سارا میدان خالی ہو گیا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ پھر منہ اٹھایا تو لوگ تو ڈرے کہ سارا میدان کھا گیا, اب ہمیں بھی کھا جائے گا. اس لیے کئی تو ڈر سے بھاگے. اس بھاگنے میں جو گر گیا وہ تو نیچے مر گئے. لیکن جادوگروں پر کھل گیا کہ جادو کی رسی لاٹھی سانپ نہیں بنتی, کسی کو کاٹتی نہیں, وہ جادو کی وجہ سے دیکھنے والے کو سانپ نظر آتا ہے, ہوتی وہ رسی لاٹھی ہے. اور یہ سانپ بن کر سب کو کھا گیا, سارا میدان خالی کر دیا, تو یہ جادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. قرآن میں ذکر ہے وہ تو سب سجدے میں ہو گئے, تو سجدے میں ہو کر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, سب ایمان لے آئے. وہ بزرگ کہتے ہیں کام اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. زور لگا ان کے لانے کا اور کتنا خرچہ کیا فرعون کا, کام بلا اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کا, تو سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. تو بھائی کام اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں, اللہ کرتے ہیں, پہلا ہے کہ جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اللہ نے پرورش اسی کے ہاتھ سے کرائی, اور پھر ماننے پر نہیں آیا, مقابلے پر آیا, کتنا اسباب جمع کیے, ذلیل وہی ہوا, کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا. قرآن میں ہے کہ فرعون نے دھمکی دی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ان کی تابداری کر لی, یہ تمہارا بڑا استاد تھا اور تم نے مکر فریب کیا, اب تمہیں میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, درختوں پر لٹکاؤں گا. انہوں نے کہا جو چاہے تو کر لے, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی, ایمان پر پکے رہو گے, جنت میں جاؤ گے, مرنا سب نے. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جان قربان کر دیں گے, پیغمبر کی تابعداری نہیں چھوڑ سکتے. تو بھائی اللہ کی مدد سے کام ہوتے ہیں, کتنا مقابلہ کیا تو ہزاروں کو ایمان نصیب ہوا, لیکن فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا, قوم کی اکثریت نے قبرہ نہیں پڑھا. لیکن یہ آتا ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت بچپن میں تھی, تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمے کا اعلان کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. دل میں محبت بچپن سے تھی, اللہ نے, اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون نے جب پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, ڈانٹا, اس نے چیک کر لیا دل میں محبت بھری ہوئی تھی, کلمے کا نور بھی اللہ نے دے دیا. اور پھر فرعون نے عیش کا سامان گھر سے سب نکال دیا, اس نے طے کیا عیش قربان کروں گی, پیغمبر کی تابعداری نہیں چھوڑ. اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون نے پھر ظلم شروع کر دیے, اور کتابوں میں آتا ہے کہ اسے سخت گرمی کے وقت دھوپ پر لٹا دیتے, اوپر کوئی باہری پتھر وغیرہ رکھ دیتے, اور کہتے اسی حال میں مرو گی اگر موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں چھوڑی. کہ اس نے طے کیا جان قربان کر دوں گی, پیغمبر کی تابعداری نہیں چھوڑی. اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کتنے دنوں تک یہ ظلم کیا. جب فرعون نے سمجھا کہ یہ میری بالکل نہیں مانتی تو اب اسے قتل کر دیا جائے, تو قتل کا جب فیصلہ کیا تو اس نے طے کیا کہ میں پیغمبر کی تابعداری میں قتل ہو جاؤں گی, پیغمبر کی تابعداری کو نہیں چھوڑوں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب قتل کے لیے نکالا تو قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کا حال بتاتے ہیں کہ اس نے پیغمبر کی تابعداری کر کے جان دینے پر تیار ہو گئی, اور اس جب قتل کے لیے نکالا تو اس وقت یہ دعا مانگی تھی, رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, کہ اے میرے رب میں تیرے پیغمبر کی تابعدار بنی ہوں, اب جان دینے کا وقت آ گیا, میرے لیے جنت میں محل بنا دے اور فرعون ظالم سے مجھے نجات دلا دے. تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جب یہ دعا مانگی تو شہید کے ہونے سے پہلے ہی اللہ نے پردے ہٹا دیے, جنت سامنے کر دی. اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر حضور کی جنت میں ہوگی. تو بھائی مسئلہ ہے کہ دل میں ایمان کا کیا درجہ ہے. اصل دل ہے, یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں پیغمبر کی تابعداری کا پکا یقین بھر جائے, دل نورانی ہو جائے, تو پھر وہ کتنی مشکلیں بھی آئے ان پر بھی صبر کر کے حق پر قائم رہے گا. تو مسئلہ دل کا ہے. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کا نام آسیہ تھا, کہ حضرت آسیہ کا جسم تو کافر کے گھر میں ہے لیکن دل کا تعلق کافر سے نہیں, دل پیغمبر کی محبت سے بھرا ہوا دل پیغمبر سے. یہ بڑے عبرت کے قرآن میں دونوں واقعہ ہیں کہ پہلے زمانوں میں کافر عورت سے نکاح جائز تھا, حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اس نے کلمہ نہیں پڑھا, تابعدار نہیں بنے. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی پیغمبر کی تابعداری نہیں کی. تو جسم پیغمبر کے گھر میں ہے, دل کا تعلق پیغمبر سے نہیں ہوا, تو قرآن میں ذکر ہے دوزخ میں دونوں کے. اور حضرت آسیہ کا بھی ذکر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, ایمان والوں کو بتاتے ہیں فرعون کی بیوی کا حال کہ پیغمبر کی تابداری اختیار کی, کلمہ پڑھا, دل میں ایمان کو بھرا اور پھر عیش قربان کیا, پیغمبر کی تابداری کو نہیں چھوڑا تو وہ جنت میں گئی. اور دوسرا بھی بڑا واقعہ ہے اسی کا کہ جس دل میں جو ایمان کو بھر لے اور سارے جسم کو اللہ کی رضا والے عملوں کا پابند بنائے, دل میں کلمے کا نور بھرے, کلمے کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ رہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مشاہدے کا تجربے کا اثر دل پر آتا ہے, اس سے حفاظت کرے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں تو اسباب سے جو کام نظر آ رہا تو اسباب سے نہیں ہوتا, اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. تو دل میں اثر اسباب کا نہ آئے, اللہ کی قدرت کر لے اور پھر یقین ایسے بنے کہ اسباب نہ ہو تو اللہ بغیر اسباب کے کر دیتے ہیں, اسباب کا خلاف بھی کر دیتے ہیں. ہوتا اللہ کی قدرت سے ہے, اسباب ذریعہ ہیں, اسباب کا اثر دل پر نہ ہو تو پھر یقین کامل ہوگا. اسباب کی نفی ہو, اسباب کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی دل یہ کہے اللہ کریں گے. کیسے کریں گے؟ حضور کے عمل پر کر دیں گے. عمل کروں گا اللہ بغیر اسباب کے کر دیں گے. اسباب سارے ہوں اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا, اسباب کچھ نہ ہو پھر بھی دل میں یہ بھرا ہوا ہو اللہ کریں گے. کیسے کریں گے؟ حضور کے عمل کی برکت سے کریں گے. تو بھائی دل میں اللہ کی قدرت سے ہونے کا یقین بھر لے گا, غیر کی نفی ہوگی تو یہ ایمان کا کمال ہوگا. اور پھر اس کا ذریعہ دعوت ہے, اعلی درجہ تو ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کی بات نہ کبھی بولے, نہ سنے, نہ سوچے. اللہ کی قدرت سے ہونے کی دعوت کی بات کو سنے اور دعوت کو بولے, تنہائی میں اسی کو سوچے کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اور جیسے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرض کیا ہے, ایسے واقعات میں غور کرنا, ان کو بولنا. اب وہی اس کے آگے مسئلہ ہے کہ جب فرعون اس کی قوم کی اکثریت ماننے پر نہیں آئی تو پھر پیغمبر کے اعمال اختیار نہ کیے جائیں تو پھر مصیبتیں دنیا میں آئیں گی. تو فرعون پر مصیبتیں, اس کی قوم پر مصیبتیں شروع ہو گئی. پہلے چھوٹی مصیبتیں آئیں, ماننے والے نہیں بھرے, پھر بڑی مصیبتیں آئیں. بڑی مصیبتیں پانچ ذکر ہے. ایک پانی کا طوفان اللہ نے بھیجا, زوردار بارش بھی شروع, اور کافروں کے گھروں میں نیچے سے بھی چشمے, مسلمانوں کے فقیروں کے جھوپڑے سکون کے ساتھ گزر رہے, اور کافروں کے محل, کتابوں میں آتا ہے کہ پانی سے اتنے بھر کر بیٹھتے تھے تو گلے تک پانی آتا تھا. نہ کچھ کام کر سکتے ہیں, نہ پکا سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں. اور جو پیغمبر کی تابداری کر رہے وہ اپنے جھوپڑوں میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اب جب یہ حال بن گیا, موت کا حال بن گیا, مر جائیں گے, نہ کچھ پکا سکتے, نہ کھا سکتے, نہ لیٹ سکتے, نہ کام کر سکتے. فرعون نے مشورہ کیا تو سب نے کہا کسی سبب نہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائیں تو امید ہے کہ حل ہو جائے. اب ایک وفد بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ اپنے رب سے دعا مانگے, ہمارے گھروں میں یہ مصیبت بن گئی ہے, یہ مصیبت ختم ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ وہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے, ایمان لے آئیں گے, ان کی مصیبت ختم کر دے. اللہ نے پانی کو خشک کر دیا لیکن ایمان نہیں لایا. فصل زیادہ ہونے لگ گئے کیونکہ بارش کا استعمال تو جہاں نہریں تھی وہاں ہوتا تھا, اب جہاں نہریں نہیں تھی وہاں بھی فصل شروع ہو گئے. ایمان نہیں لایا. اللہ نے پھر چیڑی کا عذاب بھیجا, مکڑی سی وہ چیڑی آئی سارے کھیت کھا گئی, جتنے باغ تھے سب پتے کھا گئے, لکڑیاں رہ گئی, پیچھے کچھ نہیں. اب پھر موت کا سبب نظر آیا, کھانے کو کچھ نہیں ہو گیا, بھوک سے مریں گے. اور پھر سب نے کہا کہ حکومت کے ذہن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائیں گے تو ہم کی دیکھا ہوگا. پھر وفد بھیجا اور پھر وعدہ بھی کیا کہ رب سے دعا کرو یہ مصیبت دور ہو جائے, ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے ان کی دعا پر مکڑی کو ختم کر دیا, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے. تو بہرحال یہ پانچ بڑے عذاب آئے, مکڑی ختم ہوئی, پھر اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا. کافروں کے گھروں کے بستر بھی جوؤں سے بھری ہوئی ہے, جسم کے بستر بھی, اور مسلمان میلے کچالے کپڑوں میں گھم سکون سے زندگی گزار رہے. اب ان کے جسم کے بھی سارے کپڑے جوؤں سے بھرے ہوئے, بستر بھی بھرے ہوئے, نہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں. اب پھر سب مصیبت بن گئی. پھر وعدہ کیا کہ یہ مصیبت دور ہو, دعا کرو تو پھر ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے جوئیں ختم کر دی, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, کافروں کے گھر چھوٹی چھوٹی مینڈکوں سے گھر سارے بھر گئے, بستر بھی مینڈکوں سے بھرے ہوئے. تو کھانا پکاتے ہیں, رکھتے ہیں تو چھلانگے لگا کر ان کے کھانوں میں داخل ہو جاتے ہیں. کوئی سکون کی حالت نہیں. جب پھر سخت پریشان ہوئے, پھر وعدہ کیا دعا مانگو مصیبت دور ہو, ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے مینڈکیں ختم کر دی, لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا. پھر اللہ نے پانی خون کا عذاب بھیجا, کافر کھانا پکا کر منہ میں رکھتا ہے, خون بن جاتا ہے, پانی لیتا ہے برتن میں, خون بن جاتا ہے, نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ کافر مسلمان سے کہتا تیری برتن میں پانی پانی رہتا ہے, میں برتن میں لیتا ہوں خون بن جاتا ہے, اپنے برتن میں پانی دے ذرا پی لو سخت پیاسا ہوں. وہ مسلمان رحم کے اپنے برتن میں پانی ڈالا وہ اسے پکڑاتا, جب کافر ہاتھ لگاتا تو پانی خون بن جاتا. اب وہ خون کون پیے, اور مسلمان کو واپس کر دیتا تو مسلمان جب ہاتھ برتن کو لگاتا تو خون پانی بن جاتا. پھر پیدا کیا یہ مصیبت دور ہو, ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی, اللہ نے اس خون ہونے کو ختم کر دیا, ایمان پھر بھی نہیں. جب پانچ دفعہ بار بار وعدے کر کے بھی ایمان نہیں لائے, تو پھر اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مسلمانوں کو لے کر نکل جاؤ, فرعون پکڑنے کے لیے پیچھے پڑے گا, اس کو ہلاک کریں گے, تمہیں بچائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سب مسلمانوں کو لے کر رات کو نکل گئے. فرعون کو دن میں جب پتہ چلا کہ وہ چلے گا, اس نے کہا ہمارے نوکری خدمت کے کام سارے وہ کرتے تھے, بغیر اجازت کے گئے, سارا لشکر چلے سب کو پکڑنا ہے. اب پیچھے گیا تو قدرت سے وہ رات کو چلے, اس راستے پر پیچھے فرعون کے لشکر آ گئے, آگے سمندر آ گیا, پیچھے فرعون کے لشکر آ گئے. اب ڈر گئے, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اب تو دو موتوں میں سے ایک موت ضرور ہے, رکے تو دشمن کے ہاتھ میں, وہ قتل کریں کیا کریں, آگے بڑھیں تو پانی میں ڈوب کر مریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہیں, نہ فرعون کے لشکر کا نہ سمندر کا. وہ کہا کلا, ہرگز نہیں, مت ڈرو, رب میرے ساتھ ہے, رب نجات کا راستہ دیں گے. اسی بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دعوت دیتے سنتے تھے, دائی نہیں تھے. جو دعوت سنے گا ایمان کسی درجے کا بنے گا, لیکن اعلیٰ درجے پر نہیں جائے گا. اعلیٰ درجے پر وہ جائے گا ایمان کی دعوت کو توجہ سے سنے, دل سے تصدیق کرے, یہ حق ہے, اور دعوت دینے میں بھی مشغول ہو. اور دعوت دیتے ہوئے اپنے دل پر نشانہ لگائے کہ جب یہ کہہ رہا کہ مال اسباب مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, تو دل پر لگائے کہ میرا کوئی کام میرے مال و اسبابوں سے نہیں ہوتا, اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اور قدرت کے فیصلے مال و اسبابوں پر نہیں آئیں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں پر آئیں گے. تو دل پر لگائے کہ میری کامیابی حضور کے عملوں سے ہوگی, مال و اسبابوں سے نہیں ہوگی. ہاں, حضور کی سنت کے مطابق جو کام کروں گا اس پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت برکت آئے گی. تو دعوت دینا اور دعوت کو سننا اور تنہائیوں میں دعوت کے مضمونوں کو سوچنا اور قبولیت کے اوقات میں پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگنا کہ اللہ حق والا یقین جو ایمان ہے اس کا کمال نصیب فرما, تو ایمان کے خلاف کے اثرات سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. دعائیں بھی مانگنا, دعوت میں مشغول ہونا اور غیر کی نفی کرنا. تو اس لیے عبرت کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنو اسرائیل دعوت سننے والے تھے, دائی نہیں تھے, اس لیے جب موت کے اسباب سامنے آئے تو ڈر گئے. اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈاٹا ڈرو نہیں, اللہ ساتھ ہے. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام مارو لاٹھی سمندر کو. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف دشمن کے لشکر ہیں, تو لاٹھی مارنے کا حکم ہوا کہ پانی کو مارو. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اپنی عقلوں پر چلتے ہیں یہ ان کی عقلوں پر لاٹھی, آدمی کی عقل کیا کہتی ہے, ایک طرف دشمن ہو ایک طرف پانی ہو تو لاٹھی کہاں مارنی چاہیے, بولو آدمی کی عقل کیا کہتی ہے. ہر ایک کی عقل یہی کہے گی دشمن کو مارے, پانی کو مارنے سے تو چھینٹی اڑیں گی کچھ نہیں ہوگا, دشمن کو ماریں گے جسے لگے گی اس کا تو ساتھ پھٹے گا. اس کہتے ہیں اللہ کے حکم آدمی کی عقل سے اوپر کے درجے کے ہیں, اللہ کے حکم میں ادھر ادھر نہ سوچے بولے, جو حکم ہے فوراً عمل کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل نہیں پوچھا کہ پانی کو کیوں مرواتے, جب کہا مارو سمندر کو فوراً مارا. جب اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے خشک. وہ 12 قبیلے تھے مسلمانوں کے, اور ہر 2 راستوں میں پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. ہر چیز اللہ کے حکم کے پابند ہے. پانی کا اپنا مزاج کیا ہے, نیچے جگہ خالی ہو تو پانی اوپر رہے گا نیچے آئے گا, کیا کہتے ہو. لیکن ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے, اللہ جہاں حکم دیں گے وہاں سے چیز نہیں ہل سکتی. اب پانی پہاڑ کی طرح کھڑا, ادھر بھی, اور بیچ میں خشک راستہ بناؤ. تو فرمایا کہ ان راستوں پر چلو اور راستے کھلے رہنے دو, دشمن ان راستوں پر آئے گا اس کو ہلاک کریں گے. تو کتابوں میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب چل پڑے تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں, ہمارے باقی ساتھیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے. انہوں نے دعا کی تو وہ جو پانی کا پہاڑ تھا اللہ نے انہی میں کھڑکیاں بنا دی, اور پھر سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں ہم بھی ٹھیک چل رہے ہیں. تو جو پیغمبر کی تابعداری کر رہے ہیں ان کا ہر مشکل اللہ حل کر دیتے ہیں. سمندر ہے تو خشک راستے. اور فرعون جب پہنچا خشک راستے دیکھے, کتابوں میں آتا ہے, قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے, کتابوں میں آتا ہے کہنے لگا دیکھو سمندر نے بھی میرے راستے بنا دیے. اور پانی کا ڈر بھی لگا کہ یہ پانی سارا اوپر گرا تو کیا ہوگا, لیکن ظلم کے جوش میں پکڑنے کے لیے آ رہا تھا آگے بڑھا. تو کئی لاکھ کا لشکر تھا وہ بھی سارے اندر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے سمندر سے سارے باہر نکل گئے اور فرعون کا سارے لشکر سمندر کے اندر ہو گئے, اللہ نے پانی کو ایک کر دی. تو اللہ کے حکم سے لاٹھی ایک لگی ہے, لاکھوں کی نجات کا سامان بنا, لاکھوں کی ہلاکت کا سامان بنا. تو بھائی یہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابیاں پیغمبر کے اعمال سے ہیں. عمل چھوڑ کر اسباب کا نقشہ کتنا بڑا ہے تو اس پر مصیبتیں آئیں گی, رحمت برکت نہیں آئے گی. اب یہ ایک تو یہ بھی عبرت کا واقعہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بھی آگے سمندر آیا پیچھے لشکر آئے تو ڈر گئے. تو ایمان کا اعلیٰ درجہ نہیں تھا کہ کسی وقت بھی غیر کا خوف نہ آئے. اعلیٰ درجہ دل میں ایمان کا ہوگا تو غیر کا اثر نہیں لے گا. صحابہ کرام کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کا لشکر جب کافروں کے مقابلہ کرتے ہوئے فتح ملک فرق کرتے ہوئے جا رہے تھے تو آگے ایک بڑا دریا آ گیا, تو کافروں نے یہ سوچا کہ وہ تو اس علاقے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, تو دریا طے کیا کہ جدھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ادھر کوئی کشتی نہ رہے, سب کشتیاں ادھر لے جاؤ تو پھر یہ دریا سے آگے نہیں آ سکیں گے, رک جائیں گے. تو صحابہ کا لشکر جب وہاں پہنچا آگے دریا آ گیا تو صحابہ کو ماشاء اللہ دل اللہ کی طرف اللہ کرتے ہیں, حضور کے اعمال پر کرتے ہیں. تو جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ دریا ہمیں جانے سے روکے گا ہرگز نہیں. اللہ پاک کی ذات کی صفاتی نام لیے اور بسم اللہ پڑھی اور کہا کہ اللہ ہمیں قدرت سے پار کر دے, اور سب نے اس طرح دعا بھی کی بسم اللہ پڑھی اور چل پڑے. تو تاریخ میں آتا ہے گھوڑے بھی اونٹ بھی اور پیدل چلنے والی بھی پانی کے اوپر چل رہے ہیں, پورے پاؤں نہیں بھیگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے قدرت سے سمندر پھاڑ کر خشک راستے بنا دیے, اور حضور کی امت کے لیے اللہ نے پانی کے اوپر چلا کر دریا سے پار کر دیا. وہ تاریخ میں آتا ہے وہ کافر جب دیکھ رہے تھے آدمی بھی پانی کے اوپر چل رہا ہے نیچے نہیں جا رہا, اس کا گھوڑا بھی اوپر چل رہا اونٹ بھی اوپر چل رہے, وہ کہنے لگے یہ انسان نہیں ہے, یہ دیو ہے جن آ رہے ہیں. انسان تو پانی میں ڈوبتا ہے اس کا گھوڑا بھی ڈوبتا ہے. اور دل میں اتنا خوف پڑا اور سارے مقابلے سے بھاگ گئے, کوئی وہاں ٹھہرا لے. تو بھائی اللہ نے قدرت دکھائی کہ حضور کے اعمال سے دنیا کے مسئلے بھی ایسے اللہ حل کرتے ہیں جو آدمی کا وام و گمان نہیں آتا. تو صحابہ کرام کے اس لشکر کو اللہ نے پانی کے اوپر سے چلا کر پار کر دی. تو بھائی سیکھنے کی جو کامیابی ایک ہے کہ دل میں اللہ کی قدرت کا یقین بھرنا اور قدرت کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں پر ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اصل آخرت ہے کہ دوزخ سے نجات ملے جنت میں داخلہ نصیب ہو. نیت تو کرنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت نصیب ہو. اعلیٰ جنت وہ ہے جنت میں سو ایسے فرمایا, سب سے اعلیٰ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت, پھر آپ کے بعد باقی انبیاء کی جنت. اور جو حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر اس محنت کرنے والے بنیں گے, دوسروں کو اعمال پر لانے کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں گے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے یہ درجہ محبت کا کیا تو وہ میرے ساتھ ہوگا, حضور کے قرب والی جنت میں پہنچے گا جو مردہ سنت کو زندہ کرنے والا بنے گا. تو کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت میں جانے کی نیت ہے؟ تو بھائی عزم تو کرنا چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتیں زندہ ہوں, اس کی کوشش کرنی ہے. نیت ساری دنیا کی ہو, اللہ جہاں پہنچائے وہی کرنا ہے. تو خود حضور کی سنت پر خود عمل کرنا اور باقی سارے انسانوں کو حضور کی سنت اعمال پر لانے کی کوشش کرنا. بڑی سنت تو کلمہ اور کلمے کی دعوت ہے, پھر نماز ہے, پھر جتنے حضور نے ذکر بتلائے, اور پھر دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں جو حضور نے سنت طریقے بتلائے, یعنی ساری ترتیبیں حضور کی سنت کے مطابق ہوں, اور سارا جسم سنت کا پابند بنے. یعنی یہاں تک بھی اللہ نصیب فرمائے کہ کبھی کان حضور کی سنت کے خلاف کی آواز اور بات کو نہ سنے، آنکھ کبھی سنت کے خلاف نہ دیکھے، اور زبان کبھی سنت کے خلاف کی بات کو نہ بولے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کبھی سنت کے خلاف نہ ہو، اور پھر یہاں تک کہ دل دماغ روح بھی ہر وقت حضور کی سنت جذبات میں ہوں، ظاہر باطن جو حضور کا سنت کا پابند ظاہر باطن بنے گا تو یہ تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ پھر اعلیٰ درجے یہ ہے کہ جو حضور کی سنت اعمال کی طرف توجہ نہیں کر رہے، سنتے چھوٹ رہی، اعمال چھوٹ رہے، محنت کر کے ان کو حضور کی سنت اعمال پر تیار کرنا، دعوت میں سب کو لگانا، نماز کا پابند بنانا، پھر حضور کی سنتیں سیکھنے پر ہر سنت کو سیکھیں، عمل کریں، دوسروں کو سکھلائیں، تو بھائی جب دوسروں کو سنت پر لانے والا بن جائے گا تو پھر جیسے حضور نے فرمایا جس کی محنت سے سنتیں زندہ ہوں گی تو اس کے دل میں حضور کی محبت کا اعلیٰ درجہ بنے گا، اور جو یہ درجہ اختیار کرے گا تو فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب والی جنت میں جانے کی نیت ہے؟ تو بھائی عزم تو کرنا چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتے زندہ ہوں۔ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا بھی عزم کرنا چاہیے کہ جو دنیا میں جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ ہمیں محنت کا وہ درجہ نصیب فرمائے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تاکہ دوزخ سے بچیں جنت میں جائیں۔ نیت تو اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی حضور کی سنت کو چھوڑ کر نہ چلے، ہر مسلمان حضور کی ہر ہر سنت کو مقصد بنا کر اس پر خود عمل کرنے والا بنے، دوسروں کو اس سنت پر لانے کے لیے اپنی جان مال وقت لگانے والا بنے۔ جتنا جس کے صلاحیتیں حضور کی سنت کے زندہ کرنے میں لگیں گی وہ قیمتیں ہوں گی، جتنا وقت حضور کی سنت زندہ کرنے میں لگے گا، ایک صبح ایک شام اللہ کے دین کے زندہ کرنے میں لگائے گا تو ساری دنیا سے بہتر درجہ اس صبح شام کا ہوگا، اور جتنا مال بھی لگائے گا تو اس مال کی بھی قیمت اللہ دیں گے، کتنے سو گنا اور لاکھ گنا بڑھا کر دیں گے۔ اور جس کی جان کی ساری صلاحیتیں حضور کی سنت پر عمل کرنے میں دوسروں کو لانے میں لگیں گی اس کی جان بھی قیمتی ہوگی۔ تو بھائی اپنی جان مال قیمتی بنانا ہے تو حضور کی سنت اعمال کے زندہ کرنے میں لگا، تو اس کے لیے تیار ہیں؟ نیت تو ہے کہ اپنا سب کچھ حضور کی سنتوں کے زندہ کرنے میں لگانا ہے، خود سنت پر عمل کرنا، دوسروں کو اس پر لانے کی کوشش کرنا، تو جو اس قربانی پر آئیں گے تو بھائی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت میں پہنچیں گے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کتابوں میں اس کے گھر والے اگر سنتوں کی زندہ کرنے کی محنت نہیں کرتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے، وہ نیچے ہوں گے، وہ اعلیٰ جنت میں ہوگا، فرشتے اسے سلام کرنے آئیں گے، وہ فرشتوں سے پوچھے گا میرے گھر والے کہاں، تو فرشتے بتائیں گے کہ تم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کی ہے، اس لیے اللہ نے تیری محنت سے سنتی زندہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت میں تو پہنچ گیا، اور تیرے گھر والے عمل کرتے تھے، دوسروں کو عملوں پر تیار نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ جنت میں تو آ گئے ہیں، وہ نیچے کی جنت میں ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں تو اپنے لیے بھی محنت کرتا تھا، گھر والوں کے لیے کرتا تھا، میرے گھر والے تو میرے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو فرشتے اللہ کے دربار میں یہ حال عرض کریں گے تو اللہ پاک حکم دیں گے اس کے گھر والوں کو بھی اس اعلیٰ جنت میں پہنچا دے۔ اور یہ بھی آتا ہے اگر اس کے ماں باپ اس قربانی والے نہیں تھے، بیٹا قربانی والا بنا کہ دوسروں کو سنت پر لانے کی محنت کرتا تھا، تو اس کی قربانی پر اس کے ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ جنت میں پہنچائیں گے۔ تو بھائی گھر والوں کی بھی بڑی خدمت یہ ہے، ماں باپ کی بھی بڑی خدمت کہ اعلیٰ جنت میں جائیں۔ تو اعلیٰ جنت میں جانے میں ذریعہ ہے کہ بھائی جہاں حضور کی سنتیں مٹی ہوئی ہیں وہاں سنتوں کے زندہ کرنے میں جان مال وقت لگانا۔ تو جو ایسی قربانی والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اعلیٰ جنت میں پہنچائیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی، اس کے ماں باپ کو بھی. تب ساری دنیا میں سنتے زندہ ہوں اس کی محنت کے لیے تیار ہیں، تو بھائی اس کے لیے نیت تو ساری زندگی کے کر کے کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ملکوں کے لیے جن کے قواعد پورے ہیں وہ تو ملکوں میں جانے کا عزم کریں. ملکوں کی جماعتیں سال کے لیے جاتی ہیں، 7 مہینے کے لیے بھی، 4 مہینے کے لیے بھی، اور ملک کے اندر کے لیے بھی، دور دراز کے لیے جماعتیں وہ جاتی ہیں جو سال کی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے، اس قربانی کے لیے کون کون ہے ماشاءاللہ وہ کھڑے ہوں. ابھی جائیں نہیں، تشکیل جو ہے یہ کام کا شروع ہے، بیان کام کی بات ہے اور تشکیل کام کا شروع ہے. تو بھائی کام کے شروع میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے، جیسے نیت کی ہے تو اس میں ماشاءاللہ پیش کریں.
جی جناب، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے پوری زندگی. جی ملکوں کے لیے فرمائیں.